طلبت معكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے. اس وقت جب میرا محبوب تمہیں ان سارے حقائق سے آگاہی بخشتا تھا تو تم کیوں نہیں مانتے تھے, طرح طرح کی میخیں نکالتے تھے, اعتراض کرتے تھے, یہ کیسے ممکن, یہ کیسے ممکن. اب بتاؤ کہ یہ جہنم, یہ کیفیات ایسا پاتے ہو اپنے آپ کو کہ اب بھی انکار کرو گے کہ موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں, دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے. اب کہاں گنجائش ہے؟ یہ عذاب جہنم کا ذکر ہی ختم. اب اس کے بعد چار بڑی باتیں ہیں, اسی لیے تفصیل آج ہلکی ہوگی, حالانکہ میں نے سوچا تھا اس کو کمپلیٹ کروں گا لیکن آج تفصیل ہلکی کروں. اب دیکھیں اگر ہو سکا تو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اب یہاں سے چار باتوں کا ذکر, اللہ جل شانہ کی خلاقیت, اس کی ذات کی شناخت اور توحید پر دلیل, اسی دلیل میں جو دلیل قرآن دے رہا ہے, اسی دلیل میں دونوں باتیں کہ اللہ کی ذات کی طرف اشارہ بھی ہے, اس کی خالقیت ایز اے کریٹر, اور یہ بات بھی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ کوئی مشکل بات نہیں. پہلی دلیل ذرا ملاحظہ فرمائیں, افوائی تم ماں تم ان تم تخلو رہو اب نہ خالق نہ قدر نہ بے نقب البوتا نہ گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں, اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھا پھر کیوں نہیں سوچتے. پہلی دلیل اس بات پر کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ بہت آسان ہے اللہ جل شانہ کو. ایک پانی کا قطرہ باپ کے پیٹ سے رحم مادر میں پہنچتا ہے, کیا حیثیت اس کی, کیا حیثیت. اب سوچیں کہ اس کے اندر کتنے جسمیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو عموماً ضائع ہو جاتے ہیں اور کبھی صرف ایک جسم اس کا مادے میں پہنچ کر کے عورت کے بیضے سے ٹکراتا ہے اور اس کے بعد پھر حمل قرار پا جاتا ہے. وہ ایک پانی کا قطرہ شکلیں بدل رہا ہے, جمتا ہے, بنا ہوا خون ہے, گوشت ہوتا ہے, اس میں ہڈی نکلتی ہے, اس گوشت پر ناک کان آنکھ پیدا ہوتا ہے, اسی تاریخ کوٹھری میں وہ پرورش پا رہا ہے, اور پھر ایک وقت مقرر کے بعد 9 مہینے کے بعد جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو نہ صرف ایک ہی گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے وہ, بلکہ ذہانت اور فطانت کا پیکر ہوتا ہے, خوبصورت اچھا چہرہ. ایسا دیکھو تو دیکھتے کس نے کیا ہے یہ سب, وہ کون سی ذات ہے؟ اے مکہ, اے مشرکین مکہ, اے کفار مکہ, کبھی تم نے اس حوالے سے سوچا ہے؟ کبھی تم نے اس حوالے سے سوچا ہے کہ وہ مادہ جو منتقل ہو کر کے رحم میں پہنچتا ہے اس کو یہ خوبصورت سی شکل کون دیتا ہے؟ کس نے ناک نقشے بنائے ہیں؟ کس نے ہاتھ دیا ہے؟ کس نے رجحانت کا فرمائی؟ کس نے خوبصورت سا لبیا دیا ہے اس کو بولنے کا؟ تقی میر کا ایک شعر, غالب کا شعر کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے, بھول گئے, دماغ سے نکل گیا. پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہونٹ کے بارے میں کہتا ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی یہ خوبصورت سا ہو. اور پھر ہاتھوں کی کیفیات,
हाथों के अंदर पाई जाने वाली रेखाएं, रेखा की जुबान में कहोगे हिंदी कर सकते, लकीरें, जिल, चेहरे का उस नाक नक्शा, जाजगीत, दाग, इतने खूबसूरत चेहरे होते हैं कि देखा कितनी, किसने बनाया है, कौन के कर दस्त बड़ा आप सूरत करी, शेख सादी फरमाते हैं, देहद मुतफरा सूरत चुतरी के कर दस्त बड़ा आप सूरत करी, इमाम शेख सादी फरमाते हैं, एक मुतफे को परी जैसी सूरत दे देता है, दबाओ पानी पर नक्काशी किसने की, बात खूबसूरत चेहरे की याद आ गई यार, रिसाले कुशहरिया पढ़ रहा था, एक आरिफ बिल्ला हाफिज कुरान वली कामिल, हाफिज साहब सुनिए आप भी, मैं भी सुनू, मैं सुनाऊंगा आप सुनिए, आरिफ बिल्ला वली कामिल जाहिद आरिफ अपने शेख तरीकत के पास जस साथ चले जा रहे थे, रास्ते में खूबसूरत सा लड़का देखा, बड़ा खूबसूरत, अपने शेख से कहते हैं कि हजूर कितना खूबसूरत है वो, क्या अल्लाह इतने खूबसूरत चेहरों को जुबान में नजर आएगा, अपने शेख से पूछते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू इतने खूबसूरत चेहरे को भी जानने में नजर आएगा, उनके उस्ताद ने फरमाया जरा तवज्जो चाहूंगा साहिबो, फरमाया क्या तुमने उसके चेहरे को देख लिया, इसका वबाल तुझे मिल के रहेगा, फरमाया इसका वबाल तुझे मिल के रहेगा, अब वो उनकी रवायत कहते हैं कि 8 साल भी नहीं गुजरे थे कुरान भूल गया मुझको, फरमाते हैं कि 8 साल भी नहीं गुजरा था कि कुरान मुझे भूल गया, हालांकि वो आरिफ थे, उन्होंने जो निगाह डाली होगी वो इस हैसियत से नहीं, एक हरस परस्त निगाह डालता है, उन्होंने देखा होगा तो मारिफत ही की निगाह से, इसी को सवाल किया था ना, लेकिन मालूम और महसूस हुआ कि तसव्वुफ के मकाम में ये निगाह भी मारूज खता हो गई और उसका आजाब उनको मिल गया, उनका आजाब उनको मिल गया कुरान को, इससे पता चला कि कुरान की याददाश्त के लिए जरूरी है कि आदमी ज़ुहद और तक़वा इख्तियार किए, गुनाह से कुरान का कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई शख्स गुनाह करता हो तो उसके लिए कुरान की याददाश्त बहुत मुश्किल, इसीलिए फारसी का मकबूला है दरोग गोरा हाफिजा नबाशद, झूठे का हाफिजा नहीं होता है, मेमोरी उसकी बहुत वीक होती है, अल्लाह बचाए इससे, कुरान पाक में बड़ी नेमत है, तो अब बताओ ए अहले मक्का तुम अपने हयात के हिसार में रहते हुए खुद अपने वजूद को सोचो, अच्छा तुम ये कहते हो तो जिस रब ने उनको पहली बार पैदा किया जो दोबारा तुमको बनाने पर कादिर नहीं है, कितना अच्छा उसलूब है कि अला अन नबदल अमसालकुम वनशीकुम फी मा ला तअलमून, कि तुम जैसे और बदल जाओ, ये पैदा हुआ बच्चा खूबसूरत चेहरे वाला पैदा होकर के चेहरे का मस्त फरमा दो, चेहरे के हैते कजाई बदल दो, कितने चेहरे ऐसे खूबसूरत और चंद दिन के बाद चेहरे के हैते कजाई बदल दो, किसने किया ये शेख सैयदना शेख अब्दुल हक मुअज्जिदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन कर दे, सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانہ کریمہ پر جب حاضر ہوتے تھے کیا احترام و عقیدت تھی صاحب، فرماتے تھے حضور خالی دامن آیا، کچھ نہیں عبدالحق بالکل دامن خالی لے کر کے آیا ہے، حضور ہی کی نوازش اور حضور ہی کے کرم چاہیے مجھ کو، حالانکہ محدث اعظم تھے، انہیں نے حدیث کو بر صغیر میں صحیح معنی میں رائج فرمایا ہے، گداگری کے حال یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک گستاخ اولیاء تھا سرکی سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کا اور ولیوں کا گستاخ تھا، ہوا کیا دروازہ بند کر کے اندر سو جا ہوا تھا، رات کو سور بن گیا، جب دروازہ اس کا توڑ کر کے کھولا گیا تو سور نکل کے بھاگا، اس سے چلا گیا غلاجتوں میں، کہنے کا مطلب یہ کہ وہ رب کریم ایک سورج جیسا خوبصورت چہرہ پیدا کرے اور تو اس چہرے کو مسخ فرما دے بدل دے. وہ تو قادر مطلق ہے انسانی حیات کو بالکل بدل دے, لیکن کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کا چہرہ بدل دے, اس کی حیات قضائی بدل دے. اسلامی نقطۂ نگاہ سے آج کل کے ماحول میں بہت ساری چیزیں بڑی مختلف ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کے جائز اور عدم جائز ہونے کا, جواز اور عدم جواز کا بہت سخت مسئلہ اس وقت ابھر کر کے نگاہوں کے سامنے آیا ہے. جیسے فزیکلی جو آج کل تبدیلیاں ہو رہی ہیں میل اور فیمیل کی, یہ بالکل حرام ہے, ٹوٹل حرام ہے. اس لیے کہ خود سورہ روم شریف کے اندر اللہ جل شانہ کے احکام اتارے گئے, لا تبدیل الخلق اللہ ذالک دین القیم, اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیل نہیں ہے, یہی دین القیم ہے. ہاں طبابت اور ڈاکٹری اور میڈیکل کے اعتبار سے امراض کا تو علاج اس کو خود اللہ کے رسول نے کیا, اللہ نے فرمایا, لیکن فزیکلی میل سے فیمیل اور فیمیل سے میل کی چینجنگ اور تبدیلی سخت گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اس کی لازت نہیں. بہرحال ذمہ بات تھی. تو اب بتاؤ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى, اب نشأت الاولى پہلی پیدائش, تم تو معلوم ہے پہلی پیدائش کہ ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا تھا. یاد ہے تمہیں پوچھنا اپنے باپ سے جا کر کے اپنی ماں سے کہ تم کیسے پیدا کیے تھے اور تمہاری زندگی کیسے آگے بڑھی, گروتھ کیسے تمہاری ہوئی. یہ لمبی لمبی سے دنیا تھی, یہ پتلے پتلے سے پیارے پیارے ہوئے تھے, یہ خوبصورت خوبصورت سرخ رنگ اور جوانی رخسار تھے. آج تمہارا چہرہ جوانی کے عالم میں انگلیاں بھر گئی, بازو تمہارے ترانہ ہو گئے, ہونٹوں میں سختی آ گئی, رخسار پر قربانی تن باقی نہ رہا, اس سے تبدیلی دی بتاؤ. اور پھر تمہاری ایک منزل ایسی آئی کہ چہرے کا سارا رنگ ضائع ہو گیا, جھرمیاں پڑ گئی. وہ پیشانی جس کو دیکھنے سے حسن کا انعکاس محسوس ہوتا تھا, اب دل نہیں چاہتا کہ اس کو ایک بار دیکھ بھی لیا جائے. ناک ٹیڑھی ہو گئی, ہونٹ لٹک گئے, پیلے پڑ گئے, رخسار خشک ہو گئے, ہاتھوں کی طاقت ضائع ہو گئی, کس نے کیا ہی؟ اگر تم سب سمجھتے ہو کہ یہ کوئی خارجی چیز ہے اس لیے جو خود بخود ہو رہی ہے, تو ایک ہی اعتدال نظام پر کیوں باتیں رہ گئی. معلوم یہ ہوا کہ کوئی ذات ہے جو پہلے یوں رکھتی ہے پھر یوں رکھتی ہے پھر یوں رکھتی ہے. اسی کو قرآن نے کئی جگہ اور بیان فرمایا ہے کہ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا. یہ انداز ہے, اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, نقطہ سے بنایا, بستہ خون بنا دیا, بدا ہوا خون بنا دیا, لوچھڑا بنا دیا, پھر تمہیں پیدا کیا. کوئی بچہ ہے, کوئی جوان ہوتا ہے, کوئی بوڑھا ہوتا ہے, کوئی بہت لمبی عمر پا کر کے اپنی ہوش و حواس ضائع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ بچے کی طرح سے ہو جاتا ہے. کس نے دیا ہے یہ, کون ہے یہ؟ اللہ کی ذات و الوہیت کا انکار کرنے والے لوگوں, اپنی زندگی کے تمام ماحول کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے خود سوچو. اسی لیے مسئلہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ دین کی دعوت یا کسی پیغمبر کی تبلیغ اور دعوت نہ پہنچی ہو, کسی کی دعوت نہ پہنچی ہو. اب بتاؤ کہ اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ ایک شخص جنگل میں رہتا ہے, پہاڑ پہ رہتا ہے, ہمالیہ کی ایورسٹ چوٹی کے اوپر رہتا ہے, کسی پیغمبر کی کوئی دعوت نہیں پہنچی اس کے پاس, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر کسی پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا سوال اس سے نہیں ہوگا, لیکن اللہ کی بروحیت و توحید کا سوال اسے ضرور کیا جائے گا. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ کائنات کی ہر چیز اللہ جل شانہ کی ذات پر دلیل ہے. سورج کا نکلنا ڈوبنا، ستاروں کا نکلنا چمکنا جھلمنا جانا، سورج نکلنے پر ڈوب جانا، چاند کی روشنی مندمل ہو جانا، موسم کی تبدیلی، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی ایک عظیم ذات ہے جس کے قبضے قدرت یہ ساری چیزیں ہیں. لہذا اس کا کوئی کلمہ نہیں مگر فکری طور پر اس کی ذات پر یقین رکھنا کہ کوئی ذات ہے، یہی اس کا ایمان. بات سمجھا نہیں سکتی؟ سمجھا آپ نے؟ یہ لیکن خدا کی ذات پر یقین رکھنا اس کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ مشاہدات اس کے نگاہ پر شکمش پر اللہ نے اس کو دماغ کو دیا، عقل دیا، جانوروں کو نہیں ہے، آدمی ہے. لہذا اس بنیاد پر اس کو ایک اندیکھ تصور کہ ایک عظیم ذات کوئی ہے جو یہ سب کرتی ہے، وہی سب کچھ ہے، بس یہ ایمان اس میں ضروری ہے. اگر یہ بھی ایمان نہ ہو تو پھر اس کے لیے سخت واقعہ ہے اور وہ گمراہ ہے، دہلیہ ہے جو بھی کہہ دی. تو پہلی بڑی یہ مکمل ایک نقطۂ منی کے حوالے سے ایک پوری کائنات کی تخلیق کا جو جلوہ تھا اس کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا. دوسری دلیل جو ہے اللہ فرمائی کتنا انوکھا لمبا لکھنا ہے سورہ واقعہ، کی بڑی دلچسپ صورت ہے، یہ پورا قرآن بہت ہی عظیم ہے لیکن بہرحال سورہ واقعہ کے اندر بڑے لذتیں ہیں پڑھنے میں. دوسری دلیل اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. ایک دلیل تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تو اس کی کھیتی بناتے ہیں یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے راوت کر دیں. پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، کیا ہم پر مشکل ہے؟ بلکہ ہم بے نصیب ہیں. یہ دوسری دلیل ہے. یہ پورا قرینہ جو ہے اس کے بعد کو بھلا ہوا ہے، یا مکہ یا مشرقین یا کپا، یا تم کھیتیاں کرتے ہو، ایک گٹلی ایک دانا زمین کے اندر ڈال دیا، یا کھیتی پوری تم نے زمین کی تہوں میں تم نے دانے ڈال دیے، دانا سڑ گیا مگر اپنے وجود کو پناہ کرنے کے بعد اس نے ایک نیا وجود دیا، کوپلے نکل آئی. پھر وہ ننی سی کوپل جو ابھی شبنم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ہو، اس کے اندر کچھ سختی آئی، پتے نکلے، بڑھ گئے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیتی مکمل ہو جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیتی جل جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، کچھ اور نقصان ہو جاتا ہے. یہ بتاؤ یا مکہ یا ابو شکیل یا کفار، یہ زمین میں جو تم کھیتی کرتے ہو اس دانے کو فنا کرنے کے بعد اس دانے کو نئی زندگی کس نے دی ہے؟ یہ گفتگو اس سے پہلے بھی کئی جگہ ہو چکی ہے. کس نے دی اس کو نئی زندگی؟ اور لئی مشاور جہانا اور بتانا حتم کہتے ہیں روز دینا کسی چیز کو، ہم چاہیں تو ہری بھری پوری کھیتیوں کو ختم کر دیں، تباہ کر دیں، ایک سخت گرم ہوا اتار دیں یا ایک سخت ٹھنڈی ہوا اتار دیں، دونوں نقصان. تم خود سوچو کہ ایک سبق ٹیمپریچر جو اس کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی گرمی اتنی ہی ٹھنڈی، اتنی ہی دھوپ اتنی ہی ہوا اتنا ہی پانی، کون فراہم کرتا ہے؟ اندازہ لگائیں، کچھ سوچے ہم ہی لوگ سوچے. ہم تو خیر ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اللہ کرم سے اس کے عنایت سے اس کے احسان سے ہم مسلمان ہیں، ہم تو سوچنے کی کوئی بات نہیں، لیکن ذرا ہم بھی سوچیں اس کو کہ وہ دانا جو زمین میں ڈالا گیا کیسا سیٹ اپ ٹیمپریچر اس کا ہے. زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی نمی اس کو فراہم کروا جتنی اس کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. باہر اس کی گرمی اس کو اتنی ہی مل رہی جتنی اس کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. ہوا اتنی ہی اس کو مل رہی جتنی اس کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. شاعر مشیر اقبال کے شعر پر اعتراض کیا لوگوں نے, سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہی رزاقی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب تو خفیہ شعر ہے, بخیلی ہے, اللہ کی ذات کو بخیلی کہا گیا. تو کچھ لوگوں نے جواب دے دیا, جی نہیں جناب, یہ انٹروگیٹو ہے, اس نے کہا بخیلی ہے, سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہے رزاقی نہیں ہے. کیا سمجھا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سمندر کے پانی کو بخارات کی شکل میں اٹھا کر کے اس نے کفیف بادلوں کے دامن میں پہنچا دیا, اور پھر وہاں سے اسی نے جتنی اس پودے کو ضرورت تھی اسی کے مطابق شبنمی وشاد فرما کر کے اس پودے کو زندگی عطا فرمائی. تو رزاقی نہیں تھی کہ بخیلی تھی. کیا بات سمجھ آئی؟ دیکھ رہے ہیں اہل مکہ کا ایمان سے مطلب کہ جزیرۃ العرب میں اطراف مکہ میں جھلسا دینے والی گرمی جو بڑے بڑے پودوں کو درختوں کو جھلسا دیا کرتے تھے, تم خود بتاؤ کہ وہ خجور یا جو کا بیج تم نے زمین کے اندر ڈالا ہے اس کو باد صبا کی نمو کس نے بخشی ہے, ہواؤں کا جو ہے وہ کی خوراک کس نے عطا فرمائی ہے, اور زمین سے غذا کس نے پرووائڈ کی ہے, کون جانتا ہے؟ تم کرتے ہو اس کو, ہم اگر چاہیں تو سب کچھ تباہ کر دیں. تو بلا بتاؤ جب وہ رب کریم وہ ذات کریمی کہ جتنی ضرورت پڑی فصل کو اللہ نے اتنی ہی اس کو عطا فرمایا ہے, مردہ سڑے ہوئے بیج کو نئی زندگی دینے پر قادر ہے, تو کیا اگر تمہارا وجود سڑ گیا نکل گیا مٹی ہو گیا تمہارا دوبارہ تم کو نہیں بنا سکتا ہے, وہ قیامت نہیں لا سکتا ہے, تم قیامت کو دوبارہ نہیں کھا سکتا ہے. تو کیا ہے قیامت کے دن کہیں گے بل نحن محرومون, ہم ہی میں ہم. اسی لیے کہا گیا ہے کہ داعی اہل علم علماء کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اب تو عارفین کا زمانہ نہیں ہے, ورنہ حق یہ کہ عارفین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان سے حاصل کرنا چاہیے. تیسری دلیل, افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. تیسری دلیل, اللہ تو بلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہمیں اتارنے والے؟ ہم چاہے تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ دو بحثیں یہاں پہ پیدا ہوئی, اہل سنت و جماعت اور معتزلہ کے درمیان اختلاف. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بادل پیدا فرماتا ہے, وہی اس میں پانی رکھتا ہے, وہی بارشیں اتارتا ہے, یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا, اس پر بڑی ڈسکش ہوئی, بہت اس پر کفر تک کا فتویٰ دے دیا گیا ہے, اشاعرہ نے اس پر کفر تک کا فتویٰ دیا, جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, جو ابھی میں نے بیان کیا ہے. کیا کہ معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ فلسفیانہ اعتبار سے, فلسفے کے فلسفہ قدیمہ کے اعتبار سے اور فلسفی کہ سمندر سے پانی بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر طبقہ زمہریر میں جا کر کے وہ پہنچتا ہے, زمہریر جہاں وہ ٹھنڈک ہوتی ہے, پھر وہاں کی کفافت اس کو جذب کرتی ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں وہ طبقہ زمہریر سے طبقہ نار کی طرف آتے ہیں, پھر جب گرمی پہنچتی ہے تو وہی اوپر سے بارش کی شکل میں ٹپکتے ہیں اسی کو ہم بارش کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت نے اس کا انکار کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں بھی پڑھ رہا تھا مطالع المسرات, یہ ہے دلائل خیرات شریف کی شرح, علامہ امام محمد مہدی فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری کتاب ہے. بہت اس میں اس بحث کو اٹھایا اور یہ لکھا ہے کہ اس کو بعض علماء نے کفر قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ بخارات اٹھ کر کے اوپر جاتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, اس کو فلسفے کے اعتبار سے اس کو کفر قرار دیا ہے. اشاعرہ اس کو نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے سنت جماعت کا کہ اللہ ہی خالق ہے بادل کا, اللہ ہی خالق ہے پانی کا, اللہ ہی خالق ہے بارش کا, سب کچھ وہی پیدا کرتا ہے. بہرحال مشتمل ہے اسی بحث کے اوپر کہ چلو تمہاری فلسفیوں ہی کے روشنی پر مان لیا جائے. اہل مکہ یہ بتاؤ کہ سمندر کا پانی کھاری, بھاپ کی شکل میں زمین پر گرمی پیدا ہوئی, بھاپ کی شکل میں وہ اوپر اٹھا, وہاں جا کر کے جمع ہو, جب وہ دوبارہ برسا تو وہ نمکینا پن کہاں چلا گیا اس کا؟ وہ کون ہے جس نے اس کے نمکینت کو حلاوت بدل دیا؟ حالانکہ وہی پانی اگر ڈائریکٹ برسا دیا جاتا تو زمین پر نہ کہیں کھیتی ہوتی, نہ زمین پر کوئی سبزہ اگتا, نہ آدمی پانی کو پانی پینے کو پاتا. کیونکہ ہمارے یہاں پانی کی فراوانی, میٹھے پانی کی فراوانی کی بنیاد پر کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ میٹھے پانی کی فراوانی نہیں ہوتی ہے وہاں ان سے پوچھئے. آئی سونامی آیا تھا نا, سونامی جن جن جگہوں پر ان مسائل سے آدمی دو چار ہوا, ان سے پوچھو کہ ایک بوتل پانی کی قیمت کیا ہے. تو بتاؤ یہ اچھا پھر اب دیکھیں, اب تو خیر اس طرح کی آپ کا دور میں آپ ہوائی جہاز سے گزرے ہوں گے, ہوائی جہاز بادلوں سے ہو کر کے گزرتا ہے, گزرتا ہے اس کے سینے کو پاڑتا ہوں گا, نہ اس کے اندر کوئی ٹھوس پن ہے, نہ سختی ہے, کچھ جہاز گزر گیا, بادل کے اوپر دوسری بادل کے نیچے بارش. یا اللہ اس بادل کے اندر یہ پانی کہاں چھپا ہوا ہے, کہاں چھپا ہوا ہے کہ جب بارش ہونے پہ آئی تو ایسی بارش موسلادار ہوئی کہ اللہ ہو پر کہاں چھپ, کس نے رکھا ہے یہاں پہ پانی, کس نے برسایا ہے, کون ہے رزاق؟ اللہ اللہ. تو بتاؤ اس کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ چوتھی دلیل, افرائیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام انشأتم نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین, کیا تم نے یہ تو بھلا بتاؤ تم وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے, اس کا پیڑ پیدا کیا ہے, یا ہم پیدا کرنے والے, ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ. تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام, حکم کم بولو. چوتھی دلیل کہ آگ کا درخت, پرانی تفسیروں میں یہ بات آئی ہوئی ہے جس کو قرطبی نے بھی بیان فرمایا ہے اور اس کے علاوہ ابن کثیر نے بھی بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو فسرین نے تفسیر بیان فرمائی اس میں دو درخت کا ذکر کیا گیا ہے, ایک کو مرخ کہتے تھے اور ایک کو افار بولتے تھے. اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس کی ہری شاخیں لے کر کے مرخ کو اوپر اور افار کو نیچے رکھ کر کے رگڑتے تو اس سے جو پانی ٹپکتا وہ نیچے آنے کے ساتھ ہی آگ نکلتا. چونکہ گفتگو آج سے 1400 سال پہلے کی ہے. اب یہ ترقی یافتہ طرف جا رہا ہوں, اس طرح بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ. تو جو کہ ذہن ان کا تھا, اس بنیاد پر اس ذہن کو اپیل کرنا تھا, ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو درختوں سے آگ نکالی جا رہی ہے, ہرے ہرے درختوں سے آگ نکالی جا رہی ہے, کون نکالنے والا ہے؟ چکماک پتھر, دو پتھروں کو لڑاؤ آگ نکل آئی, اور آگے بڑھو ماچس, تیلی ادھر پڑی ہوئی ہے اس کا ڈبا ادھر پڑا ہوا ہے, آگ نہیں لگ رہی ہے, ذرا سے کھڑک دیا تو کس نے آگ لگایا ہے؟ اور قریب ذہن آ گیا, یہ الیکٹریسٹی جو پانی سے پیدا ہو رہی ہے, پانی سے پیدا ہو رہی ہے, تو یہ پانی سے کس نے پوری آگ پیدا کر دی ہے؟ کون سی ذات ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے ذات کی ہم نے کیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دماغ آپ کہاں سے خرید کے لائے تھے؟ امریکہ سے کہ برطانیہ سے؟ کس مارکیٹ میں مل رہا تھا یا تو کس نے دی تھی؟ اسی لیے تو لال لکم کش کروں, لال لکم کش کروں بار بار کہا گیا. یہ ہے مکہ, یہ مشرکین جب تم دیکھ رہے ہو کہ افار اور مرغ کے رگڑنے سے, زندہ اور زندہ, اس کا ترجمہ زندہ اور زندہ کھایا, زندہ اور زندہ دونوں کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے, بھلا بتاؤ کہ آپ پانی بھی جو آگ کا سراسر مخالف ہے اور آگ کا بالکل دشمن ہے, اپوزٹ ہے, اس رب نے اس پانی کے ذریعے آگ پیدا فرمائی, یہ کون کرتا ہے؟ یہ چار دلیلیں دی گئی تو ان کے سمجھا دے. پہلی دلیل اپنی زندگی کے دائرے, دوسری دلیل انسانی زندگی جس پر ڈپینڈ کرتی ہے, کھیتی خوراک, تیسری دلیل انسان بھی اور کھیتی بھی جس پر ڈپینڈ کرتی ہے, پانی, اور تیسری دلیل آگ, کہ اگر یہ سب کچھ ہو اور آگ نہ ہو تو پوری کائنات کا نظام بے رنگ ہو کر کے رہ جائے, پوری کائنات کا نظام آگ کو اپنی حیات سے نکال دیا, نکال دیجیے زندگی کے دائرے سے نکال دیجیے آگ کو. آپ محسوس کر لیجئے کہ آپ کی زندگی میں کچھ رہ گیا ہے, روشنی کہاں سے ملی ہے؟ یہ سورج خود آگ کا بہت بڑا کرا ہے یار, کتنے بلین سال سے روشن ہے وہ, کس نے عطا فرمائی؟ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں ایک انسانی زندگی کے لیے لازمات کی حیثیت سے ہیں, اسی لیے قرآن نے ان چاروں چیزوں کا ذکر کیا ہے, اور اس پر پھر دماغ کو ٹھوکر لگائی گئی ہے کہ انسان سوچتا کیوں نہیں ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جو اتنے عظیم کارنامے انجام دے رہی ہے؟ اسی کا نام خدا ہے, وہی العالمین ہے. انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے کو. اللہم صلی علی سیدنا قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحیم و کریم, فضل و احسان فرمانے والا, مہربان, مصیبتوں مشکلات پریشانیوں سے بچانے والا, قبر کی منزل میں نور اور حشر میں صراط پر اطمینان, اور میدان محشر کی گرمی میں خنکی, اور عذاب جہنم سے حجاب بنا دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله.